الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کرنے اور شکر ادا کرنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور کہاں کہاں صبر کرنا چاہیے ان مقامات کا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اس کے اہم اور بنیادی تین موقع ہیں جہاں ہر شخص کو صبر سے کام لینا چاہیے، جس میں سے پہلے نمبر کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے. دوسرے موقع کی بھی کسی حد تک وضاحت گزشتہ منگل کو ہو گئی تھی، اور وہ یہ ہے جس کو عام طور پر بھی لوگ صبر کا موقع سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی سانحہ اس کے ساتھ ہو جائے، یا کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جائے، یا فقر و فاقہ اس کو میں مبتلا ہو جائے، یا دشمن ستائے، یا عزیز و اقارب میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، یا کوئی اور جانی مالی نقصان ہو جائے، تو یہ موقع بھی ایسا ہے کہ جس کو سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ یہ صبر کا موقع ہے. تو بلا شبہ یہ موقع بھی صبر کرنے کا ہے، اور اس میں حضرت نے یہ فرمایا ہے جس کو میں نے ذرا وضاحت کے ساتھ گزشتہ منگل کو بیان کیا تھا کہ ایسے موقع پر آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس ثواب کے خاطر جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی غرض سے صبر کرے. اور بلا ضرورت اس کا اظہار دوسروں کے سامنے نہ کرے، اور خامخواہ اس کو اپنے دل پر بھی نہ لے، بلکہ یہ سمجھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ غم پیش آیا ہے، یہ بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے، یہ میرا نقصان ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں میرا فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لہذا مجھے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور برداشت کرنے ہی میں فائدہ ہے. نہیں برداشت کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے برداشت نہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. الٹا نقصان ہوگا، اور برداشت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے گا، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گلہ شکوا نہیں کرے گا، تو بھائی صبر کا جو اجر عظیم ہے وہ انشاءاللہ ملے گا. اس پر میں نے گزشتہ منگل یہ عرض کیا تھا کہ احادیث طیبہ سے اور ان کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو جو دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے وہ چار حال سے خالی نہیں ہے، چار میں سے کوئی نہ کوئی حالت اور کوئی نہ کوئی صورت اس کے ساتھ ہوگی. ان چار میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا معاف کر کے دنیا کی اس کے بدلے میں دنیا کی سزا دے دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آخرت کی تکلیف بہت بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف نہ ہونے کے برابر، تو یہ بھی مومن کے حق میں بڑے فائدے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو آخرت میں معاف کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا ہی میں اس کو ہلکی پھلکی اور معمولی سی سزا دینا چاہتے ہیں. تو یہ بھی اگر کسی کے ساتھ ہو تو یہ بھی بہت فائدے کی چیز ہے، کام کی چیز ہے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس کو غم دے دیا، صدمہ دے دیا، بیماری دے دی، پریشانی دے دی، تکلیف دے دی، فقر و فاقہ دے دیا، اور اسے وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہے، اللہ کی رضا میں راضی ہے اور صبر سے کام لے رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں. جیسے بخار کی فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ اس کے جس کو بخار، جس مومن کو بخار آتا ہے اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. اس پر میں نے آتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا. تو یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کو کوئی بیماری آئے، کوئی صدمہ ہے، تو یہ سمجھے کہ میرے انشاءاللہ تعالیٰ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کسی مومن کے رنج و غم اور صدمے کے بدلے میں گناہ معاف ہو جانا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت بڑا نفع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سراسر رحمت ہے کہ اس بہانے سے اللہ پاک اس کو معاف کر رہے ہیں، اسے گناہ دھو رہے ہیں اور صاف کر رہے ہیں گناہوں سے. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. وہ بندہ اپنے اختیاری اعمال سے تو اس قدر نیکیاں حاصل نہیں کر سکا جو اسے کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ غیر اختیاری طور پر بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف، ہموم، غموم، صدمات، مقدمات، طرح طرح کی تکلیفیں لاحق فرما دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے. جب صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں، اور وہ نیکیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں جو بندہ اپنے اختیاری عمل سے حاصل نہیں کر سکا، اور بے حساب نیکیاں عطا فرما، اور بے حساب نیکیاں عطا فرما. اس کا بھی میں نے ایک واقعہ گزشتہ منگل کو آپ کو سنایا تھا کہ جب قیامت کے میدان میں صبر کرنے والے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دیگر نیک اعمال کے ترازو جن میں انہیں تول تول کر نیکیاں دی جائیں گی وہ ہٹا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں فرشتوں سے کہ ان کو بے حساب ثواب دو، کیونکہ یہ میرے خاطر صبر کرنے والے تھے اور دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے تھے، مگر انہوں نے میرے خاطر صبر سے کام لیا، لہذا آج ان کو بے حساب ثواب دے دو. اگر کسی کے ذاتی یہ معاملہ ہوتی ہے بہت اعلیٰ معاملہ اور بہت بڑی بات ہے، بڑی نفع کی بات ہے. اور چوتھا معاملہ بعضوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ کے مقرر ہوتا ہے، ان کا کوئی مقام اور کوئی درجہ اللہ تعالیٰ کے مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اختیاری اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ رنج و غم، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، ہموم، غموم اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں اور وہ اس میں صبر سے کام لیتے ہیں، تو وہ جو مقام اللہ تعالیٰ کے ان کا مقرر ہے وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو مومن ان چار باتوں میں سے کسی نہ کسی سے خالی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی سا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی سا معاملہ ہوتا ہے. اور صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بیماری دور ہونے کے لیے علاج نہ کرے، تنگ دستی فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے محنت کوشش نہ کرے. نہیں، یہ بھی حکم ہے کہ کوشش بھی کرو اور اعتدال کے ساتھ کوشش کرو، اور جو تدبیر تم کر سکتے ہو اپنی پریشانی اور تکلیف دور کرنے کی وہ بھی کرو، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ جو عمل کرے اس میں راضی بھی رہو. کتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں کہ بھائی مومن کے حق میں تو سانپ بچھو یعنی اس کی مصیبتیں، اس کے رنج و غم، اس کے حادثات و سانحات، اس کی تکالیف اور پریشانیاں ایسی جیسے کاغذ کا سانپ، کاغذ کا بچھو، پتھر کا شیر اور پیتل کا چیتا، وہ بھی تو بڑا خوفناک لگتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ بے ضرر ہے. تو اللہ کے نیک بندوں اور مسلمانوں کو اگر تکلیف آتی ہے، اگر وہ صبر کر لیں تو وہ سارے ہموم و غموم و صدمات جو ہیں وہ کاغذ کے ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے بہت بڑا نفع موجود ہے، اس نفع نے اس کو بالکل ہلکا کر دیا. اور جس کا دین پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو اس کی حقیقت میں مصیبت حقیقی مصیبت ہے. اس کی تو مصیبتیں حقیقی سانپ کی طرح ہیں، حقیقی بچھو کی طرح ہیں، حقیقی شیر چیتے کی طرح ہیں، حقیقی بھیڑیے کی طرح ہیں. کہ اس کو جب یہ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا سکون ختم اور اس کی راحت ختم، اور کروٹ کروٹ اس کو تکلیف، کسی پہلو سے آرام نہیں، راحت نہیں. مومن کے حق میں تو حقیقت میں یہ بھی نعمت ہے. بس اتنا یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ نعمت تو ہے لیکن مانگنے کی نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں، بس خود بخود مل جائے تو پھر سمجھے بھائی میرے حق میں کوئی نہ کوئی اس میں خیر کا پہلو ہے، بس اللہ کی رضا میں راضی رہے، دعا کرے، عافیت مانگے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے. ایک مرتبہ آسمان سے دو فرشتے زمین کی طرف اترے اور راستے میں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. تو انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی اور پوچھا بھائی تمہاری اس کام پر اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے جو تم انجام دینے کے لیے آسمان سے زمین کی طرف جا رہے ہو. اس نے کہا کہ ایک کافر کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کو مچھلی کباب کھانے کا بڑا شوق ہے اور بڑا اس کا دل چاہ رہا ہے، اور جہاں پر وہ رہتا ہے وہ سمندر کا کنارہ ہے لیکن یہ مچھلیوں کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے نہ اسے گھر میں مچھلی ہے، نہ مارکیٹ میں مچھلی ہے، نہ دریا میں مچھلی ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں مچھلی کباب کھاؤں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سمندر میں سے مچھلیاں گھیر کر کے میں دریا میں لے کے جاؤں اور اس کے گاؤں کے کنارے پر ان کو اکٹھا کروں، اور انہیں گھر سے کوئی بندہ آئے اور وہ مچھلی پکڑ کے لے کے جائے اور جا کر کے مچھلی کے کباب بنائے، اسے کھایا، پھر اس کا انتقال ہوگا. وہ بڑا سننے جو دوسرے فرشتے تھے وہ بڑے وہاں بڑا تعجب ہوا کہ لو بھائی کافر کو بھی اس کی تمنا پوری کی جا رہی ہے اور اسپیشل طریقے سے مچھلیاں پہنچائی جا رہی ہیں. پھر اس نے پوچھا بھائی آپ کی ڈیوٹی کس کے اوپر لگی ہے، کس کام پہ لگی ہے؟ تب دوسرے نے جواب دیا کہ میری ایک مسلمان پر ڈیوٹی لگی ہے، اس کا بھی انتقال ہونے والا ہے اور اس کے جسم میں اور اس کے سر میں بڑی خشکی ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح میرے سر میں کوئی مالش کر دے، اور تیل بھی اس کی الماری میں رکھا ہوا ہے روغن زیتون، ادھر مالش کرو ادھر خشکی ختم. لیکن مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں جاؤں اور الماری میں سے تیل کی بوتل لے کر فرش پہ ماروں تاکہ وہ تیل سارا کا سارا مٹی میں مل جائے اور وہ اپنے سر میں تیل کی مالش نہ کروا سکے، ویسے ہی اس کا انتقال ہو. دوسرے کو سن کر بڑا تعجب ہوا کہ بھائی مسلمان کی آرزو کا خون کیا جا رہا ہے اور کافر کی تمنا پوری کی جا رہی ہے. تو خیر دونوں نے کہا بھائی جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اللہ ہی بہتر جانتے اس میں کیا حکمت ہے مسئلہ، ہمیں تو حکم بجا لانا. اور دونوں کے دونوں گئے اور انہوں نے اپنا اپنا کام کر دیا. جو کافر پر مقرر تھا فرشتہ اس نے مچھلیاں پہنچا دیں، ان گھر والے دریا پہ گئے انہوں نے مچھلی پکڑی گھر پہنچائی اور مچھ کباب بنایا اور اس کافر کو کھلائی اور اس کا انتقال ہو گیا. ادھر وہ مسلمان کے پاس گیا اور اس کے الماری میں سے بوتل نکالی اور فرش پہ اس کو مارا جس سے سارا تیل مٹی مل گیا اور کہیں تیل تھا نہیں، لہذا وہ بیچارہ مسلمان جو تھا وہ تیل کی مالش کو ترستا ترستا دنیا سے چلا. اب یہ دونوں فرشتے واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا حضور جو آپ نے حکم دیا تھا ہم بجا لائے، لیکن ہمیں بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ جو کام ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے تو وہ کافر کے ساتھ ہوا ہے، اور جو کافر کے ساتھ ہونا چاہیے تو وہ مسلمان کے ساتھ ہوا ہے، اور آپ حکیم مطلق ہیں، آپ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، ہم مانتے ہیں جانتے ہیں، لیکن اگر اب آپ کی طرف سے حکمت کا بیان ہو جائے تو ہمارا اور بھی زیادہ ایمان روشن ہو جائے، تازہ ہو جائے، بڑھ جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کافر کی تو ہم نے اس لیے کباب مچھلی کباب کھانے کی آرزو پوری کی کہ ہم کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. اور ہمارے یہاں کافروں کے لیے یہ قانون ہے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی نیکی کریں گے تو دنیا میں ان کو اس کی نیکی کا ضرور بدلہ دیں گے، اور دنیا میں اس لیے دیں گے آخرت میں تو ان کا کوئی بدلہ ہے نہیں. ہمالم پھر آخرت ابن خلا، ان کے لیے تو یہ آیت ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا آخرت میں تو دنیا کی کسی نیکی کا بدلہ مل نہیں سکتا، وہاں تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے. تو اس کافر کا انتقال کا وقت قریب تھا اور اس نے ایک اچھا کام کیا ہوا تھا، اس کا بدلہ دینا ہمارے ذمہ لازم تھا، تو ہم نے مچھلی کباب کھلا کر کے اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا. اس لیے ہم نے اس کے لیے مچھلی پہنچانے کا خصوصی انتظام کیا. اب اس کی کسی نیکی کا بدلہ ہمارے ذمہ نہیں، اب وہ کافر ہے حالت کفر میں، اس کا انتقال ہو گیا، اب آخرت میں جائے گا تو جو اس کا انجام ہونا ہے وہ ہوگا. اور مسلمان کی جو ہم نے آرزو کو کچلا اور اس کو پورا نہیں ہونے دیا، اس سے خواہش تھی کہ میرے سر میں تیل کی مالش ہو تاکہ مجھے سکون ملے، آرام ملے، نیند آئے، سکون ملے، لیکن ہم نے اس کی آرزو پوری نہیں ہونے دی، اس پر اس نے صبر کیا. اس کی وجہ یہ کہ اس کا بھی ایک مقام ہمارے یہاں مقرر تھا، اس کا ایک درجہ اور ایک مرتبہ اور مقام ہمارے یہاں مقرر تھا جہاں اس کو پہنچنا تھا، اور نیک اعمال کے ذریعے بندہ اس کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے اختیاری اعمال سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا، اور اب موت وقت قریب آ رہا تھا، تو ہم نے اس کو یہ غیر اختیاری طور پر تکلیف دی. اس کے جسم میں خشکی پیدا ہوئی اور اس کا دل چاہا کہ کسی طریقے سے میں تیل کی مالش کروا کر سکون حاصل کروں اور اس تکلیف کو دور کروں، وہ ہم نے تکلیف دور نہیں ہونے دی، جس پر اس نے صبر سے کام لیے، اور صبر کے نتیجے میں یہ اس مقام پہ فائز ہو گیا جو ہم نے اس کے لیے آخرت میں مقرر کیا. سبحان اللہ. تو ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ حکمت پر ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے، لہذا ہر مومن کے ساتھ جب کوئی غم رنج صدمہ پیش آ جائے تو پھر وہ سمجھے کہ میرے حق میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، میرا اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس لیے بس طبی طور پر غم ہو تو ہو لیکن عقلی طور پر کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اس سے تکلیف برائے نام رہ جاتی ہے. اور پھر تا تکالیف پہ صبر کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، صحابہ و تابعین کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے، سارے نیک مسلمان مرد اور عورتوں کا طریقہ ہے، اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کا بھی ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے. انبیاء علیہ السلام پر کیسی کیسی دنیا میں مصیبتیں یا تکلیفیں آئی ہیں، ان میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا اور تکلیف کا جو واقعہ ہے وہ مشہور و معروف ہے. خود اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کا ذکر فرمایا کہ ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف اور بیماری لائق ہوئی، آل اولاد بھی ختم ہو گئی، مال و منال بھی جاتا رہا، اور جسم میں بھی ایسی تکلیف کہ جو ناقابل بیان اور ناقابل برداشت تھی. اور پھر اس تکلیف میں ایک اور تکلیف حضرت کو پیش آئی، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے، کہ شیطان آ کر اسے مناظرہ کرنے لگا. شیطان ان کی بیماری کی حالت میں ان سے مناظرہ کرنے لگا، اور مناظرہ یہ کرنے لگا، اور اس مناظرے میں یوں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ تم کو تکلیف دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی نشانی ہے. یہ باتیں حضرت سے کہنے لگا. وہ تو لگا کہ پیغمبر تھے، وہ کیا اس کے باتوں میں آ سکتے تھے. الحمدللہ سنگا کہ یہ تو بالکل غلط کہہ رہا ہے، یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی نہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کر کے مجھے بیماری نہیں دے رہے، تو یہ تندرستی فقر و فاقہ جو مجھے پیش آیا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ان کی رحمت کا ایک عنوان ہے. یہ میری بیماری اور میری پریشانی اور میری تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو ظاہراً تو تکلیف کی بچیز ہے لیکن حقیقت میں ان کی عنایت ہے، ان کی رحمت ہے، ان کا فضل ہے، ان کی مہربانی ہے. لہذا تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تکلیف میری اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے، غلط ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تو روزانہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہوں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عزت ربی انی مسنی غور وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، میں اس تکلیف کو دور فرما دوں. اور اسی سے بعض علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ جس کسی کو اپنے غم میں، اپنے رنج میں، اپنے صدمے میں، اپنی بیماری میں، اپنی پریشانی میں، تنگ دستی فقر و فاقے میں اللہ تعالیٰ کے رجوع کی توفیق ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی نہیں ہے، اس کو اسے گناہوں کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت بصورت مصیبت ہے. یہ نعمت ہے مگر مصیبت کی شکل میں مل رہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمت ہے کہ جو اس کے حق میں نافع اور مفید ہے. پھر اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پھر ان کی بیماری بالکل ختم ہو گئی، اور اللہ پاک نے پہلے سے زیادہ مال و اولاد عطا فرمائی، اور پھر آرام و راحت سے حضرت نے زندگی گزاری. جب آرام و راحت میں آپ آ گئے، صحت و تندرست ہو گئے، اور ہر لحاظ سے آرام و سکون اللہ پاک نے عطا فرما دیا، تو ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اپنی بیماری کا زمانہ بھی یاد آتا ہے یا نہیں؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ پاک نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا اور ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دی جو پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، اس لیے مجھے اب اپنی بیماری تو یاد نہیں آتی، کیونکہ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہے اور نعمتوں کی بارش ہے، لیکن ایک چیز مجھے یاد آتی، ایک چیز مجھے اب بھی اپنی مصیبت کے زمانے کی یاد آتی، اور وہ یہ ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو اللہ پاک فرماتے تھے کہ ہمارے ایوب تمہارا کیا حال ہے. تو اللہ پاک کے جو کلمات پیار بھرے میرے کانوں میں اترتے تھے، تو اس میں ایسی لذت ہوتی تھی، ایسی لذت ہوتی تھی کہ صبح ہو جاتی تھی، مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. رات کیسے گزری مجھے محسوس نہیں ہوتا، تو بس اللہ تعالیٰ کے ان پیار بھرے الفاظ میں جو سرور ہوتا تھا بس اس میں میں صبح تک مست رہتا تھا. اور پھر جب صبح ہوتی پھر اللہ پاک مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمارے ایوب کیا حال ہے، کیسے ہو اب، کیا حال ہے آپ. تو اس کا طبیعت پوچھنا جو ہے بس وہ میرے لیے اس بیماری کو پھول کی طرح ہلکا کرنے والا ہو جاتا تھا. جب صبح پوچھتے تو شام تک مجھے اسی کے سرور میں ہو جاتی تھی اور مجھے تکلیف یاد نہیں رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی عیادت فرمانا مجھے یاد آتا. اب وہ نعمت مجھے حاصل نہیں ہے جو اس وقت حاصل تھی. تو مومن کے حق میں تو مصیبت حقیقت میں خیر ہی خیر ہے. اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا عبرت ناک ہے اور عافیت مانگنے کی چیز ہے. انہیں کی شان ہے کہ انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی کمر کی کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ تقریباً 32 سال بستر پہ سیدھے لیٹے رہے، کھانا بھی پینا بھی لیٹے لیٹے، نماز پڑھنا بھی لیٹے لیٹے. 32 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھی. تو 32 سال بس وہ بستر پہ لیٹے ہی رہے. بس ایسی تکلیف ہو گئی تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، بس لیٹے ہی رہتے تھے. لیکن حضرت کا بیماری کے زمانے میں چہرے کا حال یہ تھا کہ جب کوئی ان کا چہرہ دیکھتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. چہرہ ایسا صحت مند، سب سفید تر و تازہ، ایسا لگتا تھا کہ ان کو ذرا برابر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ تکلیف سنے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے. اور آدمی کہے کہ یہ تکلیف اللہ کسی اور کو نہ دے. تو کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضرت آپ کی تکلیف تو ایسی ہے کہ جو سنے اس کا پتا پانی ہو جائے، اور چہرہ دیکھے تو آپ کی محسوس ہو کہ آپ کو تکلیف ہی نہیں ہے. تو یہ کیا صورت ہے، یہ کیا بات ہے آپ کی؟ چہرہ تو ایسا کہ ہزاروں بیمار قربان، اور بیماری ایسی کہ اللہ کسی کو نہ دے. تو انہوں نے اس کا راز بتلایا. اور وہ راز یہ بتایا کہ جب مجھے یہ تکلیف ہوئی اور گویا میں مستقل معذور ہو گیا اور مجھے کوئی امید نہ رہی کھڑے ہونے کی اور بیٹھنے کی، تو میں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیا. یہ ہے جو یہ یاد رکھنے کی بات ہے، میں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیا اور میرا وہ صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. بس یہ ہے، صبر ہو یا اخلاص ہو یا شکر ہو، جب ہے وہ صبر اخلاص شکر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے. اور جو اخلاص سے کرتا ہے تو عموماً قبول ہو ہی جاتا ہے. اس لیے کوئی مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو. تو کہتے ہیں میں نے بھی اللہ کے راستے صبر کر لیا اور میرا وہ صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. اب اس کے بعد سے میرا حال یہ ہے کہ روزانہ رات کو فرشتے میری عیادت کے لیے آتے ہیں اور وہ مجھ سے مسافر کرتے ہیں. تو جب وہ شام کو آتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس کا ایسا لطف ہوتا ہے، ایسا مزہ ہوتا ہے، ایسا سکون ہوتا ہے، ایسا سکون ہوتا ہے کہ اسی کے مزے میں صبح ہو جاتی ہے. اور جب صبح ہوتی ہے پھر صبح کے وہ بھی فرشتے آ جاتے ہیں اور مجھ سے میری بیمار پرسی کرتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں اور مجھ سے ہاتھ ملا کے چلے جاتے ہیں. تو اس کے سرور میں شام آسان ہو جاتا ہے. بھائی میرے چہرے کی صحت اور چہرے سے جو تم کو محسوس ہوتا ہے کوئی تکلیف نہیں، یہ سب ملائکہ کی تشریف لانے اور عیادت کرنے کا صلہ ہے. تو ان کے 32 سال 32 گھنٹے کے برابر بھی نہ رہے. تو بھئی اونچے لوگوں کے ساتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ یہ بڑے بڑے معاملے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہی معاملہ ہو جائے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, آخرت کی سزا معاف ہو جائے, یہی بہت بہت یہی بہت ہے. ایسے ایک نصرت البساطین میں ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے, بڑا صبر آزمائے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں تو عافیت ہی مانگنی چاہیے, ہر حال میں بس عافیت مانگنی چاہیے, اپنے لیے بھی, اپنے اہل ویال کے لیے بھی, اپنے احباب کے لیے بھی, اپنے متعلقین کے لیے بھی, اپنی پوری نسل کے لیے عافیت مانگنی چاہیے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی, وہ بھی طواف کر رہی تھی, تو نظر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت بڑی بے غم ہے, اسے کوئی صدمہ نہیں ہے, اسی لیے یہ صحت مند ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی صدمہ اس کو پیش نہیں آیا. کیونکہ جو آدمی جس آدمی کو رنج غم پیش آتے رہتے ہیں تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا رہتا ہے اور چہرے پر غم کے آثار ہوتے ہیں, لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی غم, نہ کوئی صدمہ, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی فکر, بے غم بے فکر محسوس ہو رہی مجھے. تو میں نے یہ سوچا کہ شاید اسے کوئی غم نہیں ہے, تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ آپ کی اس موجودہ صورت سے تو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑی عافیت میں ہیں اور بڑی آپ کو خیریت حاصل ہے اور کوئی غم صدمہ آپ کو لاحق نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں, آپ میری صورت سے دھوکہ نہ کھائیں, اگر میرا حال آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا صدمہ مجھے لاحق ہے. اور طواف کے بعد پس پردہ اس نے مجھے اپنا حال بتایا کہ میرا گھر, میرے شوہر, میرے بچوں اور میرے شوہر کے غلاموں سے بھرا ہوا تھا, آباد تھا, ہر قسم کی راحت تھی. ایک دن اچانک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بس میں کبھی اس کو بھول نہیں سکتا. وہ یہ کہ میرے شوہر نے گھر میں ایک بکری پلی ہوئی تھی, اس کو ذبح کیا اور کھال وغیرہ اتار کر گوشت بنا کر کے وہ فارغ ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے غلام جو ہیں وہ بھاگ گئے, وہ جنگل میں بھاگ گئے. تو میرا شوہر ان کو پکڑنے کے لیے گیا کہ تم کیوں بھاگے ہو, تم اچھے خاصے ہمارے گھر میں رہ رہے تھے, میرے غلام ہو, میرے مملوک ہو, تم کیوں بھاگ گئے. تو اپنے غلاموں کو پکڑنے کے لیے, بلانے کے لیے جنگل میں گیا تو معلوم نہیں ان کو میرے شوہر سے کیا تکلیف پہنچی کیا نہیں پہنچی, ان سب نے مل کر کے میرے شوہر کو وہاں قتل کر دی. جب بہت دیر ہو گئی میرا شوہر نہیں آیا تو میں اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی, تو پیچھے سے وہ دو میرے لڑکے تھے, دو ہم عمر, انہوں نے کہا جو اب بنے بکری کاٹیے اور ذبح کیے, میں بھی تمہیں ذبح کر کے بتاتا ہوں, چلو ہم دونوں بھی ذبح کرتے ہیں. اور اس نے چھری لی اور اس نے ایک بھائی کو نیچے لٹایا اور جناب اس نے چھری سے اس کے گلا ذبح کر دیا. جب اسے خون نکلا تو وہ بڑا گھبرایا اور وہ بھی جناب جنگل کی طرف بھاگ گیا, وہاں جا کے بھیڑیے نے اس کو ختم کر دیا. میں جب واپس آیا تو دیکھا کہ ایک بچہ ذبح پڑا ہوا, دوسرا بچہ غائب ہے, میں اسے دیکھنے گئی تو معلوم بھیڑیا اس کو اٹھا کے لیں گے. ایک میری بیٹی تھی شادی شدہ, وہ دوسرے شہر میں تھی, جب اس کو یہ پتہ چلا کہ گھر کے اندر یہ صدمہ پیش آ گیا تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. میں اسی پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی تھی, چھوٹی بچی جو تھی جو میرے گود کی تھی وہ وہاں لیٹی ہوئی تھی, وہ ہنڈیا کسی طریقے سے اس نے کھینچی اور وہ اس پہ گری جل کے وہ مر گئی. اب میں اکیلی دنیا میں رہ گئی, ایک دو روز میں میرا گھر ختم ہو گیا, نہ شوہر رہا, نہ غلام رہے, نہ بیٹی رہی, نہ بیٹے رہے. ایک گود کی بچی تھی جو میرے دل کا ٹکڑا تھی, وہ بھی جل کے مر گئے. بھائی اللہ پاک نے مجھے صبر دیا, انہوں نے یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ آدمی سن کر پاگل ہو جائے اور ناقابل برداشت ہو جائے اس کے لیے ہم جانے کیا کیا ہو، مگر اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اپنے حکم حکمت سے کرتے ہیں، جو کچھ کیا انہوں نے اپنے حکم حکمت سے کیا، میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اس نے کہا کہ میں صبر کر رہی ہوں، ورنہ یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے. تو ایک موقع ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ آتا ہی رہتا ہے اور روز مرہ ہی یہ صورتحال پیش آتی رہتی ہے کہ آدمی کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. چاہتا ہے کہ بیمار نہ ہوں بیمار ہو جاتا ہے، چاہتا ہے میں خوشحال رہوں بدحال ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میرا کاروبار چلتا رہے کاروبار فیل ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میری ملازمت چلتی رہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے. یہ واقعات روز مرہ ہر جگہ ہوتے ہیں. آج کل ارکان کے اور برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا قیامت بیت رہی ہے، کیسے ان کے دردناک حالات ہیں، کس کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو اپنے سامان کو لے کر کے بارش میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، کہیں دریاؤں سے نہروں سے پار ہو کر کے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں سے بھی راستے بند نظر آ رہے ہیں، کتنے ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں، کتنے جل کر ختم ہو گئے، کیسے کیسے ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں. سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. ہم ان کے لیے دعا کریں اور سب مل کر کے پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں ان پر تکالیف آ رہی ہیں ان کے واسطے عافیت کی دعا کریں. تو یہ حالات ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ ہیں. جب ہیں تو بھائی یہ موقع صبر کا ہے، صبر کرے آدمی. اور صبر کا مطلب وہی ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ بس دل سے اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر راضی ہو جائے اور سمجھے کہ اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، جب تک بھی ہے بس میں راضی ہوں. نمبر دو، اس تکلیف کے دور ہونے کی جو اپنے اختیار میں کوشش ہو سکتی ہے، تدبیر ہو سکتی ہے، کرے اور ضرور کرے، کرتا رہے. اور تیسری سب سے بڑی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا اعظم اسباب میں سے، یعنی کسی کام کو کرنے کے جتنے بڑے بڑے اسباب ہیں دعا سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات رب کائنات کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا نام ہے، جس کے حکم و حکمت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ تو قادر ہے، جب ان کے حکم سے ہو رہا ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے حکم سے بند بھی ہو سکتا ہے، ہماری تکلیف بھی دور ہو سکتی ہے، ہماری بیماری بھی دور ہو سکتی ہے، ہماری پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے، ہمارے نقصانات بھی پورے ہو سکتے ہیں، عافیت بھی مل سکتی ہے. لہذا بس بندے کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہے، نعمت ملے تو بس شکر ادا کرنے میں کمی نہ کرے، شکر ہی ادا کرتا چلا جائے اور الحمدللہ 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 کی رٹ لگا لے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی صدمہ پیش آ جائے، کوئی غم پیش آ جائے، کوئی بیماری پیش آ جائے، تو بھائی سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، چار فائدوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ میرے حق میں ہے. لہذا صبر کرے، پھر اس کے لیے بھی انا اللہ بھی پڑھے اور الحمدللہ بھی کہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مومن کے حق میں یہ نعمت بیماری کی پریشانی کی صدمے کی یہ نعمت ہے بصورت مصیبت. تو الحمدللہ بھی کہیں، اور چونکہ صورت مصیبت ہے اس لیے انا للہ بھی پڑھے اور پھر اس کے دور ہونے کی جو تدبیر کر سکتا ہے وہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. لو بھائی اگر ہم اس پہ عمل کریں تو نعمت ملے تو اجر و ثواب کمائیں اور مصیبت آئے تو اجر و ثواب کمائیں. تو دوسرا موقع یہ ہے جہاں پہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے. تیسرا موقع بھی حضرت نے بیان فرمایا. نمبر تین، دین کی تبلیغ و اشاعت میں. دین کی تبلیغ و اشاعت میں یا دین پر عمل کرنے میں کوئی ظالم رکاوٹ ڈالے یا دین کو ذلیل کرے تو ایسے وقت میں عقلی اور شرعی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جان کی بازی لگا دیں اور صبر سے کام لیں، اور جو تکلیفیں آئیں سب اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں. جان قربان کرنی پڑے جان قربان کر دیں، مال قربان کرنا پڑے تو مال قربان کر دیں، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دیں. یہ ہے تیسرا موقع. جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض مرتبہ بعض آدمی ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ وہاں کا حاکم ظالم اور کافر ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا, حج کے لیے جانے نہیں دیتا, شاعر اسلام پر عمل کرنے سے منع کرتا ہے اور کرنے کی صورت میں ظلم ڈھاتا ہے. کافر ممالک میں پہلے زمانے میں بہت ہوتا رہا ہے, آج بھی بعض ممالک میں سخت پابندیاں ہوتی ہیں, کوئی شخص نہ دین پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے. جیسے سوشلسٹ ممالک کے اندر عرصہ دراز تک مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, اذان دینے کی اجازت نہیں تھی, اقامت کہنے کی اجازت نہیں تھی, دین پڑھنے پڑھانے کی بھی اجازت نہیں تھی, اور جو بھی دین کا پڑھنے والا پڑھانے والا پکڑا جاتا تو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا, ناحق قتل کر دیا جاتا تھا. ان علاقوں میں بھی جب وہاں سے سوشلسٹ نظام ختم ہوا تو کتنے مسلمانوں نے آگے کہا کہ ہم نے تو قرآن شریف بھی پڑھا ہے, ہم نے دین بھی پڑھا ہے, ہم نے تو نماز بھی پڑھی ہے, ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. بھائی تم کیسے رہے وہاں, تو کسی کو ان کاموں کی قطع اجازت ہی نہیں تھی. وہاں تو کافروں نے اس قدر زور زبردست کی, اتنا ظلم و ستم ڈھایا کہ وہ شکل صورت بھی مسلمانوں کی نہ رہی, اور ہزاروں مسلمان بغیر نماز جنازہ پڑھے دفنا دیے گئے. تم نے کیسے قرآن شریف پڑھ لیا, تم کیسے مسلمان نکلے؟ کہا جی ہم نے تہخانوں کے اندر پڑھا ہے. یعنی جب زمین کے اوپر مدرسے ختم کر دیے گئے, مسجدیں بند کر دی گئیں, اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بطور طاقت کچل دیا گیا, ختم کر دیا گیا, تو پھر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گھروں میں تہخانے بنا لیے, اور تہخانوں کے اندر ہم راتوں کو اپنے آپ کو بھی دین سے وابستہ کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی دین پڑھاتے تھے تاکہ کم از کم ہم مسلمان رہیں, ہمارا ایمان باقی رہے. تو وہاں سے بڑے بڑے علماء بھی نکلے, بڑے بڑے صلحاء بھی نکلے, بڑے بڑے اولیاء بھی نکلے, اور دین پڑھے ہوئے بھی نکلے. وہ آ کر کے پھر انہوں نے دوبارہ زمین کے اوپر مسجدیں کھول دی, مدرسے قائم کر دیے, اور وہاں ماشاءاللہ دین کی بہاریں آ رہی ہیں. وہاں کے طلبا ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, پڑھ پڑھ کے وہاں جا کر دینی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے سوشلسٹوں نے کمیونسٹوں نے تو اپنی طرف سے دین کو بالکل مٹایا تھا, لیکن وہ مٹ گئے, دین نہیں مٹا. جیسے کہ ایک شعر ہے, جتنا بھی اس کو مٹایا جائے گا اتنا ہی یہ ابھرے گا. دین تو ایسا ہے کہ اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی, مٹانے والے تو مٹ گئے لیکن یہ انمٹے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو جہاں کہیں بھی خدا نہ خواستہ یہ صورت ہو کہ ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے, یا دین پر چلنا مشکل ہو جائے, تو جو سہولتیں اور رخصتیں اللہ پاک کی طرف سے حاصل ہیں وہ بے شک اس وقت معلوم کر کے آدمی ان پر عمل کرے, لیکن ایسے موقع پر بھی آدمی اپنے ایمان کو بچائے. اور ہمیشہ تاریخ اسلام میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جان دے دی لیکن انہوں نے کفر اختیار نہیں کیا. اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں, بڑے اس کے واقعات ہیں کہ کافروں نے بڑا ظلم ڈھایا اور کفر پر مجبور کیا, تو انہوں نے آگ میں جلنا گوارا کر لیا, آگ میں کودنا گوارا کر لیا, لیکن کفر کو اختیار کرنا گوارا نہ کیا. تو یہ تیسرا موقع ایسا ہوتا ہے کہ بعض دین کی بات پہنچانے کے لیے, دین کی بات کی اشاعت کرنے کے لیے, یا حکومت وقت کو کلمہ حق کہنے کے لیے, یا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی بعض دفعہ بڑا تکلیف دہ موقع آ جاتا ہے اور ناقابل برداشت صورتحال سامنے آتی ہے, تو وہ بھی صبر کا موقع ہے. بلکہ حضرت نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کی خواہشات اس قدر جوش مارتی ہیں اور انسان کو گناہوں پر اس قدر آمادہ کرتی ہیں اور مجبور کرتی ہیں کہ آدمی ان کے آگے بے بس معلوم ہوتا ہے. حقیقت میں بے بس نہیں ہوتا, یاد رکھو, حقیقت میں بے بس نہیں ہوتا ہے. آدمی کو احساس ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ہمت کرے. تو اس وقت اپنے خواہشات کی مخالفت کرے اور طے کر لے کہ مر جاؤں گا لیکن میں ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کروں گا. اور میں یہ نہیں کروں گا اور شریعت کا دامن نہیں چھوڑوں گا. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. اصل سے پی کر آئے ہیں, الست بربکم قالوا بلا کا جام کو جام پی کر کے آئے ہیں, ازل سے پی کر آئے ہیں, ابد تک مست رہنا ہے. نہیں یہ وہ نشہ جو ترشی غم سے اتر جائے, اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا, اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائیں. ہم ان کی بے نیازی کا یہی مفہوم سمجھے ہیں, جیے وہ جس کو جینا ہے, جسے مرنا ہے مر جائے. بھائی ہم تو ان کے نام پر مٹے, اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت میں مٹنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کامل عطا فرمائے, اور ہر چھوٹے بڑے امتحان سے ہمیشہ محفوظ رہے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف ہیں, ہم ہرگز امتحان کے لائق نہیں ہیں. یا اللہ ادنا سے بھی ہماری آزمائش نہ ہو, بس عافیت ہی عافیت نصیب ہو. ہمیں دنیا میں بھی عافیت نصیب ہو, مرنے کے وقت بھی عافیت نصیب ہو, قبر میں بھی عافیت نصیب ہو, حشر میں بھی عافیت نصیب ہو, اور حضور کی ہمراہی نصیب ہو, اور آپ کی ہمراہی میں جنت میں جانا نصیب ہو, اور وہاں یا اللہ اپنی زیارت سے مالا مال فرما. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین, آپ نے جو بچپن سے اب تک اور اب سے لے کر مرتے دم تک جو جو نعمتیں عطا فرمائیں اور عطا فرمائیں گے, یا اللہ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس آپ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہ کر پائیں گے. آپ کے بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اس کمی کو اپنے رحمت سے معاف فرما, ہماری اس کمی کو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اپنے ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. یا اللہ اس کے تقاضوں پر بھی کسی حد تک عمل کی توفیق عطا فرمائی, جو آپ کا احسان اور آپ کا بڑا فضل و کرم ہے جس کو آپ ہمیشہ ہم پہ جاری رکھیے. یا اللہ مگر ہماری طرف سے ان کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی, اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کوتاہیوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہر قسم کے ہموم غموم اور صدمات سے ہمیشہ ہمیں اپنی حفاظت خاص عطا فرما. ہر چھوٹے بڑے امتحان سے ہماری حفاظت فرمانا. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو. یا ارحم الراحمین, ہم بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف ہیں. اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما, عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے اور ان پر قیامت بیت رہی ہے, یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما, خوب مدد فرما. ہماری بھی حفاظت فرما، ان کی بھی حفاظت فرما، اور ان کے مقابلے میں جو کفار و مشرکین ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو تہس نہس فرما، ان کو تباہ فرما، ان کو برباد فرما، ان کو ہلاک فرما، اور ان کو ملیا میٹ فرما، ان کو اپنے گرفت میں لے کر اپنے عذاب میں مبتلا فرما. اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. یا اللہ ہمارے جتنے احباب دنیا میں جہاں جہاں اس بیان کو سن رہے ہیں سنا رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اور ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما. ہم سب ہی کو یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمیشہ اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اور یا اللہ اگر کوئی تکلیف غیر اختیاری طور پر آ جائے تو اپنے رحمت سے ہمیں خوب صبر کرنے والا بنانا، ہمیں خوب صبر کرنے والا بنانا، ورنہ یا اللہ ہمیں عافیت دینا. ہم تو عافیت کے طالب ہیں، دنیا میں بھی عافیت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی عافیت چاہتے ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. میرے ایک عزیز حاجی عبدالقدوس صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. اور جن صاحب نے پرچی دیے، اور حاضرین میں اور حاضرات میں بہت سے احباب ایسے ہیں جن کے بعد متعلق بیمار ہیں، تکلیف میں، صدمات میں، ہموم غموم میں، یا اللہ سب کو صحت عطا، ہمیں بھی اور ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، سارے ہموم غموم دور فرما، تنگ دستی کا خاتمہ فرما، بیماریاں پریشانیاں دور فرما، عافیت ہی عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک.